بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إرشاد باري تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. سورة فاطرة نمبر 28، ودوسر آيات من الله تعالى كإرشاده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف آيات نمبر 108. آج کی نشست مختصر سے نشست، ایک خصوصی نشست ہے جو ہمارے سلفی بھائیوں کے لیے ممبئی میں اصحاب السنہ مرکز سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ممبئی میں ایک سلفی مرکز کا قیام ہوا ہے، اور جو ہمارے ساتھی وہاں پہ جڑے ہوئے ہیں ان کی کافی محنت اور عزم کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص احسان اور کرم سے یہ مرکز وہاں پہ بنا ہے. تو ساتھی کہہ رہے تھے کچھ ان کے لیے کچھ نصیحت ہو جائے، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، دو اہم باتیں کرتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ سلفی مراکز کے قیام کا اصل مقصد اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ ہم جان لیں اگر تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور دعا سے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان ساتھیوں کو، خصوصی طور پہ جو ذمہ داران ہیں، انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مرکز کے قیام کا جو اصل مقصد ہے اس کا حق ادا کرنے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مشکلات ہیں اور چیلنجز اللہ تعالیٰ وہ آسان فرمائے، اور جو بھی ساتھی اس خیر کام میں شامل ہوئے ہیں، چاہے اچھے مشورے سے ہی کیوں صحیح، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے گھر میں، کہ دنیا آخرت میں برکت فرمائے، اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. مراکز سلفیہ عمومی طور پر جو مرکز ہے ہمارا اصحاب السنہ کے قیام کرنے کی جو اصل مقصد ہے، یاد رکھے صرف دعوت و تبلیغ نہیں ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے، صرف علم اور بصیرت نہیں ہے، یہ بھی لازمی ہے کسی بھی مرکز کے لیے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم چیز باقی ہے جس کے بغیر نہ تو دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ ہے علم اور بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے. آئے دیکھتے ہیں ایک چیز کیا ہے جو سب سے اہم ہے اور جو اساس ہے ان مراکز کی. حقیقتا جو مراکز سلفیہ موجود ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہو، اصل مقصد ان مراکز کا جو ہے وہ ایک چیز ہے. اگر ہم نے وہ پالی ہے تو مراکز کا حق ادا ہوا ہے. اگر اس کے علاوہ ہم نے ہر چیز پالی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو حق ادا ہوگا اور نہ ہی ان مراکز کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں: امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى آخر الآية سورة الزمر آيات نمبر 9. ودوسرة آيات میں سورة فاطر آيات نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور سورة يوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة زمر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وہ جو قانت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، حالت کیسی ہے؟ آناء الليل ساجدا وقائما، اس کی رات کیسے گزرتی ہے؟ رب کی عبادت میں، نماز میں، سجدے اور قیام میں. کیوں ایسا کرتا ہے؟ رات تو آرام کے لیے ہوتی ہے، نیند کے لیے ہوتی ہے. اس بندہ کا یہ حال ہے کہ رات کو جاگ کر اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھ جوڑ کر نماز میں قائم ہے، سجدے کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یحذر الآخرہ، آخر سے ڈرتا، آخرت سے ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں برابر ہیں، وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، علم والے اور بغیر عمل کا بھی برابر ہو سکتے ہیں. یہ کون ہیں جس کی حالت ایسی ہے؟ یہ علم والے ہیں. اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ عمل میں ہے. وہ سب سے مشکل عمل رات کو ہی ہوتا ہے، جب آرام کا وقت ہو تب عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ پھر اصل مقصد آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھتے ہیں. علم ہے، عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا خاص اہتمام ہے اور آخرت سے ڈرنا ہے. دوسری آیت میں انما یخشى الله من عباده العلماء، ذرا غور کریں اس عظیم آیت میں. صیغۃ الحصر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیان ہوئی ہے، ایک مرتبہ ہی کافی ہوتی ہے جب آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے ہے، تخصیص کر دیتے ہیں. حصر میں تخصیص ہوتی ہے خصوصی طور پر، لیکن کیونکہ موضوع اتنی اہم ہے جس سے زندگی بدلنے کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے اور خاص پیغام ہے کہ زندگی بدلنے تو کیسے بدلی جاتی ہے، اور بہترین سے بہترین زندگی کے لیے یہ قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، تو اس لیے اس میں صیغۃ الحصر اس کا انداز بیان بالکل الگ سے ہے، انما حصر کے لیے ہے. یخشى اللہ من عباده العلماء، یہ تو حصر آ گئی، سمجھ آ گیا. انما یخشى اللہ، یخشى ڈر ہے، خوف سے، خشیت ہے. اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے کون سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، خشیت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. علم اپنے رب کی عظمت کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے. خشیت ہر بندے کا کام نہیں ہے، جتنی علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے، اور خشیت الہی دل پہ اپنی جگہ کر لیتی ہے. ما الإمام الجرير الطبري رحمه الله، سلف نسباز سلف کی اقوال پیش کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں. امام بن جرير رحمه الله فرماتے ہیں، سر عبداللہ بن عباس اور عنہما فرماتے ہیں، قوله تعالى انما يخشى الله من عباد العلماء قال الذين يعلمون ان الله على كل شيء قدير، یہ وہ ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. اور دوسرا اثر سن عبداللہ بن عباس کا کوٹ کرتے ہیں امام بن جرير الطبري رحمه الله، قال العالم بالرحمن، جو رحمان اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت رکھنے والا شخص ہے. من لم يفرق به شيئا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. واحل حلاله وحرم حرامه، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال قرار دی اس کو حلال سمجھتا ہے، جو حرام ہے کو حرام سمجھتا ہے. وحفظ وصیته، جو وصیت اللہ تعالیٰ نے دی اس کی حفاظت کرتا ہے. ویقن انه ملاقی ومحاسب بعمله، اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل، خشیت کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے. نافرمانی سامنے آ گئی ہے، جب نافرمانی سے رک جاتے ہو تو یہ خشیت ہے جس نے تمہیں نافرمانی کرنے سے روکا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العالم من خشی الرحمن بالغیب، عالم کون ہے؟ جو رحمان سے خشیت کرتا ہے، ڈرتا ہے غیب میں، پوشیدہ حالات میں. ورغب فیما رغب اللہ فیہ، اور اسی رغبت کے پیچھے لگا رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے. وزہد فیما سخط اللہ فیہ، وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض ہے اس سے وہ کنارہ کشی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ تلاوت کیا، انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، ليس العلم عن كثرة الحديث، علم کا مطلب کثرت حدیث نہیں ہے، ولكن العلم عن كثرة الخشية، علم کیا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یہ علم ہے. احد المصالح المصری جو ہے، علی بن وہب عن مالک، امام مالک قول نقل کرتے ہیں، ان العلم ليس بكثرة الرواية وانما العلم نور يجعله الله في القلب، علم کثرت روایت سے نہیں ہے بلکہ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کر دیتا ہے، یہ دل میں ڈال دیتا ہے. احمد بن صالح مصری اس اثر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خشیت کثرت روایت سے نہیں ملتی، کثرت علم حاصل کرنے، کثرت علم جمع کرنے سے، کثرت روایت سے خشیت تو حاصل نہیں ہوتی. علم جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ وہ ہے کہ اتباع کی جائے. واما العلم الذي فرض الله عز وجل ان يتبع، جس کے اتباع کرنا فرض ہے، فانما هو الكتاب والسنه، کتاب اور سنت ہے. وما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم، اور جو کچھ آئے ہیں صحابہ کرام عنہ کے طرف سے، ومن بعد من امه المسلمين، ان کے بعد جو امه المسلمين ہیں، جو کہ نقش قدم پر چلنے والے ہیں. فهذا يدرك الا بالروايه، یہ تو روایت سے ہی ملتا ہے، روایت ملے گی تو ہم سند دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا معنی ہے. ویکون تأویل قوله نور، تو امام مالک کے قول میں نور سے کیا مراد ہے؟ یرید به فهم العلم وارث معنی، یعنی جو صحیح فہم ہے علم کی، اس کی معنی، اس کی صحیح معرفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. علم کثرت روایت، کثرت حدیث کا نام نہیں ہے، لیکن خشیت ہے اور نور ہے. اور خشیت جو ہے یہ نور ہے جو صحیح فہم، یعنی خشیت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو، تو صحیح سمجھنا لازمی ہے. علم کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو خشیت بھی صرف ایک دعویٰ رہ جاتی، حقیقت نہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو مراکز کے اصل، مراکز کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا خشیت الہی، کہ تربیت کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے اور پھر دوسروں کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کی اساس کیا ہے؟ خشیت الہی ہے۔ خشیت الہی صرف دعویٰ نہیں ہے، جو اس خشیت کا حق ادا کرتے ہیں وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ علم مضبوط کی اور پختگی نظر آتی ہے، علم میں بات کرتے ہیں تو مضبوطی نظر آتی ہے، عمل میں اتباع سنت نظر آتی ہے، تقوی اور خوب سیرت پہچان بن جاتی ہے، صبر، شکر و کثرت اور کثرت ذکر مسنون معمول بن جاتا ہے، حسن اخلاق، حسن ظن، حسن قول، حسن فعل، حسن کردار، حسن کارکردگی، حرم، بردباری وغیرہ وغیرہ، اچھی خصلتیں سب جمع ہو جاتی ہیں۔ بد زبانی، بد کلامی، بد گمانی، جھوٹ، فریب، جہالت، فتن وغیرہ سے دوری، ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور تب دعوت و تبلیغ بھی بصیرت پر ممکن ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر کا حق ادا کرنا ہے تو اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مراکز دوسروں کو تربیت کے لیے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے ہیں، لوگ آئیں گے ہم سے کچھ لے کر جائیں گے، ہم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھی بات ہے، ظاہر مرکز ہے تو لوگ آئیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہم خود ہیں، ہماری اصلاح ہے، ہماری تربیت ہے، اور تربیت کی اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو ہمیں اچھا مسلمان نہ بنا سکے۔ اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ جس علم میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، کوئی اور ہو، اس علم کا کیا فائدہ ہے جو لوگوں کو ہم سے متنفر کر دے اور دور کر دے؟ اس علم کا کیا فائدہ ہے جو ہمیں اپنوں پر رحم کرنا نہیں سکھاتا؟ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لفظ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یعنی ہم عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا تقوی، ہماری حالت دوسروں جیسی نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کے میدان میں کئی جماعتیں ہیں، کئی مراکز ہیں، کئی لوگ ہیں جو سرگرم ہیں، کر رہے ہیں، سلفی ان جیسے نہیں ہوتے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہے ہماری؟ خشیت الہی ہے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہماری تعریف کر کے کہیں کہ کیا کمال کا بندہ ہے، اور کیا کمال کی بات کرتا ہے، اور کیا کمال کی دعوت ہے، یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ پیارے تو تعریف کر ہی دیتے ہیں۔ کمال تو تب ہے کہ آپ کے دشمن ہی آپ کے علم، آپ کے تقوی، آپ کے حسن اخلاق، حسن کارکردگی کے سامنے سر جھکا دیں۔ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے، غالب حدیث نمبر 7 ہے اگر میں بھول نہیں رہا، صحیح بخاری میں نوٹ کر لینا۔ ہرقل کا ابو سفیان کے ساتھ جو قصہ ہے، لمبی حدیث ہے۔ ہرقل نے، اور یہ موقع تھا جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اس وقت کا قصہ ہے، کہ معلوم ہوا کہ شام کی طرف کوئی قافلہ آیا ہے مکہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے، تو بلایا ان کو اور کہا کہ کون سب سے زیادہ قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ سفیان آگے آ گیا اور باقی جو ہے پیچھے کھڑا کر دیا جو ان کے ساتھی تھے، اور ان سے کہا کہ جھوٹ بولے مجھے اشارہ کر دینا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جھوٹ بولنا دور جاہلیت میں بھی بہت برائی تھی، جھوٹ بولنا اس تاریخوں کے زمانے میں بھی برا تھا. چھوٹا بچہ بھی جانتا کہ جھوٹ بری بات ہوتی، بری عادت ہے، سبحان اللہ، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور چند سوال کیے یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، تورات اور انجیل میں سے کچھ علم تھا. تو کئی سوال کیے. ابو سفیان جواب دے رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال مکہ میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا، مکہ کی گلیوں میں سے گزرنا ان لوگوں کے سامنے تھا. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے، دعوت توحید شروع ہو جاتی ہے اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے. الغرض تو ابو سفیان خود اعتراف کرتا ہے، اس وقت ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ صلح موقع صلح حدیبیہ کے جو واقعہ ہے یہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور جنگ بدر، جنگ احد و احزاب پہلے گزر چکی. جنگ احزاب میں کون سربراہ تھا؟ مشرکین کا، ابو سفیان ہی تھا. ابو جہل ابو لہب تو چلے گئے نا دنیا سے، تو ابو سفیان ہی تھا، یعنی اپنی قوم کا سردار، مشرکین کا سردار، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیار سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے اپنے زمانے کے. ہرقل کے سامنے ہے، ہرقل سوال کر رہا ہے اور ابو سفیان سچ بول رہا ہے، جو نشانیاں پوچھ جو کچھ بتا. ایک بات ابو سفیان خود کہہ رہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہیں سے کوئی کچھ بات نکالوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خود اعتراف کرتا ہے کہ جب سوال پوچھا کہ اب کیا حالت ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اب ہمارا معاہدہ ہے، چل رہا ہے، پتہ نہیں کرتا کیا اس معاہدے میں. کہتے ایک ہی بات ہے جو میں کر سکا، باقی میں عاجز ہو گیا، کچھ ہم سب کے خلاف کوئی بات نہ کر سکا. عجب ہے میرے بھائیو. اچھا اس میں بھی کچھ کیا کہا کہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یعنی وعدے خلافی کرتے کہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکے وعدے خلافی کرے گا یقیناً، یہ نہیں کرے گا، پتہ ہے وعدے خلافی تو نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صادق امین تو پہلے سے جانتے تھے، لیکن کوئی کہیں پہ کوئی خلل ڈھونڈ رہا تھا، کہیں سے کوئی خلل تو مجھے مل جائے، کچھ نظر نہیں. یہ کمال ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے ساتھ 40 سال رہتا ہے، آپ کی ایک غلطی پکڑ نہیں سکتا. یہ کمال ہے. دور جاہلیت میں بھی، اور ویسے بہت وحیۃ آپ سے نبی اور معصوم بن گئے، اس سے پہلے کیا تھا؟ سبحان اللہ. میرے بھائی حسن اخلاق کمال ہے. اس لیے سلفی جب بات کرتا ہے تو اس کا علم بولتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کا عمل میں اتباع سنت نظر آتی ہے، اس کو تقوی اس کی پہچان بن جاتی ہے. ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. آپس میں اجتماعیت لازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے محبت. اجتماعیت تو نفرت نہیں ہوتی، اجتماعیت ممکن نہیں ہوتی. چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑنا، پریشان ہو جانا، دائی ایسا نہیں ہوتے، خصوصاً طور پر سلفی تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے وہ معصوم ہو چکے ہیں یا فرشتے ہیں یا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی یا کبھی ہوں گی نہیں، یہ تو نہیں کہتے ہم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تربیت کرو سب سے پہلے. یہ مراکز ہمارے لیے ہیں پہلے نمبر، پھر دوسروں کے لیے ہیں. اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، ہم نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے سب سے پہلے. اور ایک بہترین موقع ہے کہ مراکز میں ایک ساتھ مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کی تربیت کریں. جو میرے اندر نقص ہے میرا بھائی اس نقص کو دیکھ کے میں نصیحت کرے گا، جو اس کے اندر ہے میں دیکھ کے اسے نصیحت کروں گا. اسی طریقے سے تواصل بالحق کا کام جاری رہتا ہے. صبر کرنا پڑتا ہے، کسی بھائی سے کچھ غلطی بھی ہوگی تو صبر کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اخلاص کی تربیت ہوتی ہے، توحید کی تربیت، اتباع سنت، سب کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. حسن اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، صبر کے لیے بھی تربیت ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، ان مراکز سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیسے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر خود طالب علم ہے کوئی اور درس دینے کی قابلیت رکھتا ہے تو درس دے جو علماء کے شروحات ہیں, خصوصی طور پر جو عقیدہ کی کتابیں ہیں, اور جو چھوٹی کتابیں وہاں سے شروع کرے اور پھر وہیں ساتھ مل کے بیٹھے اور شروحات جو ہیں, جو علماء کے شروحات ہیں, جو سلفی علماء ہیں ان کے شروحات, معروف سلفی علماء شیخ صالح حسن حفظہ اللہ, شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ, شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ, شیخ سلمان الرحیلی ہیں, اور اس طریقے سے جو دیگر ہمارے سلفی علماء ہیں وہ ہیں, معروف ہیں ان کی تصنیفات, ان کی کتابیں جو ہیں مختصر سے آپ لے اور ان کے دروس دیں. اگر آپ یہ قابلیت نہیں رکھتے ہیں تو مطلب یہ کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. نہیں, اب تو ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ اور بہت آسان, میں سمجھتا ہوں کہ اب علم حاصل کرنا پہلے سے نسبت زیادہ آسان ہو گیا ہے. اگر یہ قابلیت نہیں رکھتے آپ تو ان مراکز میں آپ دروس کا سلسلہ جاری کریں, طلاب علم کے جو دروس ہیں, علماء کے جو دروس ہیں اب ترجمے ہو چکے ہیں, انگلش میں ہیں, اردو میں ہیں, ریٹن ہیں, اور آڈیو بھی ہیں, اور کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں, تو اللہ کا بڑا کرم ہے واللہ. انگلش میں ہماری مکتبۃ السلفیہ کے ساتھی ہیں, اللہ کچھ ذرا خیر, بڑی محنت کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ان سے جو انگلش ٹرانسلیشنز ہیں آپ لے سکتے ہیں. اگر اسے اردو نہیں ہے, اردو میں توحید خالص جو ہیں وہاں پہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں, آپ کو بہت اردو میں جو علماء کے اقوال ہیں, لیکچرز ہیں, کچھ کتابیں جو ہیں وہ بھی آپ کو ترجمہ مل جائے گا, آڈیو دروس ہے الحمدللہ, تو اب ان سے استفادہ حاصل کریں. دیکھ ہمارے پاس کیا عذر ہے, اب ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے, ناممکن ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, ہمارے پاس سب آسان ہو گیا ہے. اور میری یہ گزارش ان مراکز میں جو ہے, جو عقیدے کی کتابیں ہیں لیکن جن کے ترجمے ہو چکے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو, یہ آپ کی مکتبے کی مرکز کی زینت ہونے چاہیے. قرآن جی کی جو تفسیر ہے اور جو خصوصی طور پر جو عقیدے کی کتابیں جن کی شرح ہو چکی ہے آپ وہ مراکز میں رکھیں اور خود بھی یعنی استفادہ حاصل کریں, اور جو بھی آپ کے وزٹرز وہاں پہ آتے ہیں ان کے یہ دیکھ چھوٹے پمفلیٹ جو ہیں یہ رکھیں, اور کچھ تحفے تحائف کے لیے بھی وہاں پہ رکھیں, جو آپ کے لیے پاس آتے ہیں چھوٹا سا تحفہ ایک باکس بنا لیں, اس میں جو یہ پمفلیٹ ہیں توحید کلمہ توحید کا معنی ہے, اور جو اصول ثلاثہ قواعد اربع کے جو چھوٹے چھوٹے یہ کتاب چی لٹریچر ہے یہ آپ ان کو دیں. اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک آڈیو کارنر بھی ہونا چاہیے جس میں وہاں پہ آڈیو دروس ہیں آپ خود بھی سنیں, اور جو وزٹرز آتے ہیں وہاں پہ ملاقات کے لیے آپ ان کو بھی سنائیں تاکہ وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے. یعنی یہ جو سینٹر ہے واللہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ چلانا چاہیں, صحیح طریقے سے اس میں اپنی تربیت کی نیت سے اگر آپ شروع کرتے تو اس میں خیر بھی ہے, برکت بھی ہے, اور دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. یعنی ایک تو خود ہمیں فائدہ ہے, خصوص میں جو ذمہ داران ہیں ان مراکز کے, اور پھر دوسروں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, جو اصل مقصد ہے یعنی یہ دعوت سلفیہ جو اسے پھیلانی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے. تو کام کرنے سے ہوتا ہے, صرف سوچنے سے نہیں ہوتا, یہ اچھی بات ہے, سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے, پھر اس کے لیے سعی کی جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے یعنی ارادہ اچھا ہے, اخلاص نیت ہے, حوصلہ بلند ہے, تب تو انشاءاللہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن کن کے لیے, جو ایسے لائق ہوتے ہیں, اور لائق بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, گھر میں نہیں بیٹھا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ان مراکز کے ہوتے ہوئے جب یہ مراکز قائم ہو جاتے ہیں ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور میں یعنی خوشخبری بھی ہے ان بھائیوں کے لیے, لوگوں کے طور سے اور حاضروں سامعین کے لیے, کہ ایک نئے درس کا ہم سلسلہ شروع کریں گے, اصول السنہ امام احمد رحمہ اللہ, شیخ فضل الشیخ علامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ. یہ پہلے بھی یعنی اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ کا جو شرح ہے ہم ان بھائیوں کے لیے شروع کریں گے. ہفتے مہینے میں دو درس ہوں گے الٹرنیٹ, ہمارے کتاب التوحید ہوتا ہے ہفتے کے دن, اور جو اگلا ہفتہ جو جس میں توحید نہیں ہوگا وہ اصول السنہ ہم شروع کریں گے. انہیں ساتھیوں کے لیے جو ممبئی میں اصحاب السنہ جو مرکز ہے ان کے لیے, اور سب کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے ٹیلی کاسٹ ہوگا, باقی جو ساتھی ان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی سے گزارش ہے اگلے ہفتے میرا خیال کتاب التوحید ہے, تو نیکسٹ اگلا نہیں اس کے بعد والا ہفتہ جو ہے انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ اس کی شرح شروع کریں گے. الله تعالى سدواك الله تعالى سمعنا فعمل صالح كتوفيك تافر من القرآن والسنة وسمعناك سلم سمر منهجك سمعناك سمع عمل كرني كتوفيك تافر ماي الله تعالى همي إن مراكز كي قيام کرنے کی جو سعی ہے قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان مراکز کے قیام کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اعانت فرمائے کہ جو دعوت السلفیہ ہے اور سب سے پہلے اپنی جو صحیح تربیت ہے اور خشیت الہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مؤثر فرمائے وہ ہمارے دلوں میں بیج کی طرح اللہ تعالیٰ بو دے اور ہمیں مزید علم اور عمل اور تقوی میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھائیوں کو حضرت سامعین کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.